يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم
خالی جگہ کو بھریے نا خالی جگہ کیوں فرد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مقتدی آئے وہ سب سے پہلے ایمان کے پیچھے کھڑا ہے پھر اس کے بعد جو مقتدی آئے وہ دائیں طرف جائے اور تیسرا مقتدی جب آئے اب وہ دائیں طرف نہیں بائیں طرف آئے سب کو برابر کریں لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کیونکہ فضیلت دائیں طرف کی زیادہ ہے دائیں طرف نماز پڑھنا اس کی فضیلت زیادہ ہے لیکن سب لوگ دائیں طرف چلے جائیں اور الٹی طرف اور بائیں طرف کوئی نہ آئے تو اس وقت میں سب کو برابر کرنے کی نیت سے جو طرف بائیں جو آدمی بائیں طرف جائے گا جو کھڑے بائیں طرف جائے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا یہ حدیث شریف کا مضمون ہے جو آدمی سب کو برابر کرنے کے لیے سب آدمی دائیں طرف چلے گئے تو بائیں طرف کون جائے گا لہذا جب بھی بنائے سب کو اور اگر اگلی صف میں جگہ ہو پہلے آ کر دیکھے یہ نہیں کہ آ کر کھڑا ہو گیا ایسا کام نہ کرے پہلے آ کر دیکھے کہ صف میں جگہ کدھر ہے ضرورت کدھر ہے آ کر کھڑے ہو کر معائنہ کرے اگر دائیں طرف ضرورت ہو تو دائیں طرف جائے اگر سب دونوں طرف سے برابر ہو اگر سب دونوں طرف سے برابر ہو تو پھر دائیں طرف جانا مستحب ہے دائیں طرف جانا چاہیے اور اگر بائیں طرف ضرورت ہو تو دائیں طرف پوری کریں اور اگر دائیں طرف کمی ہے تو دائیں طرف کی کمی کو پورا کریں اور اگر کوئی آدمی پیچھے صف بنا کے کھڑا بھی ہو گیا لیکن اگلی صف میں جگہ موجود ہے تو اگلی صف میں جانا چاہیے ان چیزوں کا خیال کریں اہتمام کریں حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک زمانہ تھا کہ آپ اہتمام سے صفے بنوایا کرتے تھے ابتدا میں سب کو کھڑے ہو کر تاکید فرماتے تھے کہ سب کی صفے درست فرماتے تھے اس کے بعد پھر آپ نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی ان صحابہ کا کام تھا وہ صفے درست کرواتے تھے لہذا سب کی بڑی تاکید آئی ہے اس میں اہتمام کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ ایک یہ نہیں کہ پہلی صف میں جگہ ہے اور پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور پیچھے بھی اگر کھڑے ہو تو سب کو دونوں طرف سے برابر رکھیں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات ایک مسئلہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر نماز کے فرائض نماز کے واجبات اور نماز کی سنتیں سیکھے فرض واجب کیا چیز نماز میں فرض ہے کیا چیز نماز میں واجب ہے اور کیا چیز نماز میں سنت ہے یہ سیکھے فرق معلوم ہونا چاہیے فرائض نماز اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائے نماز کا فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی اور واجب اس کو کہتے ہیں جو چھوٹ جائے لیکن اس نے سجدہ صحت کر لیا اس کی نماز ہو جائے گی سنت وہ ہے کہ جان بوجھ کر سنت کا ترک کرنے والا گنہگار ہے جو آدمی سنت کو جان بوجھ کر ترک کرے چھوڑے وہ گنہگار ہے لیکن اس کی نماز ہو جائے گی لیکن نماز کیسی ہوگی کہ دعوت ہو اور اس میں کھڑا ہو اچھا نہ ہو کیسی دعوت ہوگی کیوں جناب اگر دعوت ہو اس میں کھڑا ہو اچھا نہ ہو یہ دعوت چلائے گی دعوت ہی نہیں چلائے گی پھر نسوار نہ ہو تو کیا مزہ ہے کیوں جناب چاہے ہو اس میں چینی نہ ہو, کیسی مزہ آئے گا. بس نماز تو چائے تو ہے, وہ بھی پینے والے کہے گا چائے ہے, دودھ پتی سب شامل ہے, چائے تو ہے, لیکن جس چائے میں چینی نہ ہو کیسا مزہ ہے. بس اسی طرح سے میرے دوستوں نماز ہے, نماز تو وہ بھی ہوگی لیکن کیسی نماز ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لگا ان کو سیکھنے کا اہتمام کرے, فرائض واجبات سنتیں پوچھے, یہ ضروری ہے معلوم ہونا, یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے. لہذا مولوی صاحب کی جان پکڑ لے, ان کو ایک دفعہ کھڑا گوشا کھلا دے اور کہہ دے مجھے نماز سکھا دے. اگر ایک دفعہ نماز کی خاطر سے ایک دفعہ کھڑا گوشا کھلا دے تو سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کھڑا ہے, مقصد یہ ہے اس کو راضی کر کے اس سے وقت لے, لیکن نماز کو سیکھنے کا اہتمام کرے. بند کر دو اس کو, بہت اچھا کیا عقل مندی دی آپ نے, تو ہمیں بھی عجیب لگ رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ لہٰذا فرائض و واجبات اور سنتیں نماز کی سیکھے, کیا چیز فرض ہے, کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز سنت ہے. جیسے واجبات میں سے جو ایک اہم چیز ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے, جس کو قوما کہتے ہیں. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ایک لمحے کے لیے واجب ہے اور اس اطمینان سے کھڑا ہونا سنت ہے. اگر کوئی آدمی رکوع میں سیدھا کھڑا ہوئے بغیر سجدے میں چلے گیا, مولویوں سے پوچھ لیجیے, نماز نہیں ہوگی اس کی, اس کو سجدہ صحیح کرنا پڑے گا. اب یہ غلطی کتنی عام ہے, یہاں غلطی بہت عام ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھا کھڑا ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے سجدے, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اطمینان سے, یہ تو سنت ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بیٹھنا واجب ہے. دونوں سجدوں کے, اگر کوئی آدمی سجدے چھوڑتا ابھی پورا بیٹھا نہیں پھر دوسرے سجدے میں چلے گیا, اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ سجدہ صحیح نہیں کرتا. کتنا اہم مطلب سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اسی تک تھوڑی جگہ بنا اور پیچھے ہو جا, پیچھے ہو جا, پیچھے پیچھے کھٹکتا مولانا کے لیے جگہ بنا. آئیے سمجھ میں آ رہی میری بات. اور ایک بہت عجیب غلطی ہے جو بہت عام ہے, وہ غلطی بھی, یہ دو غلطیاں بھی عام ہیں, کہ رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتے اور سجدے سے سیدھے بیٹھتے نہیں ہیں, دو سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھتے نہیں ہیں, یہ غلطی بھی بہت عام ہے. اور تیسری غلطی جو ہے وہ یہ کہ جو تین رکعت اور چار رکعت کی نماز ہو تو دو رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے اور اس میں التحیات پڑھنا الگ واجب ہے. بیٹھنا الگ واجب, التحیات پڑھنا الگ واجب. زیادہ ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا کیا کرتا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن, کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عبدہ و رسولہ, ایسا ہی ہوتا ہے نا, محمد عبدہ و رسولہ کہہ کے کھڑا ہو گیا. تو التحیات تو پوری پڑھ لی, یہ واجب تو ادا ہو گیا, لیکن جو بیٹھنے کا واجب ہے وہ تو ادا نہیں ہوا. اور یہ بہت غلطی عام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے نا, کچھ سر تو ہلائیے. مگر ان چیزوں کا خیال کرے, اس لیے بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ نماز کو سیکھے. نماز دیکھنے سے نہیں آتی, سیکھنے سے آتی ہے. نماز دیکھیے گا, کسی آدمی کو ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ پانی مٹی اور سیمنٹ ملا کے اس سے گارا تیار ہوتا ہے. پانی مٹی اور سیمنٹ ان تین چیز سے گارا تیار ہوتا ہے, لیکن کوئی آدمی صرف دیکھ کر گارا بنا سکتا ہے؟ یا تو اکثر یہ مزدوری کا کام جانتے ہیں نا, صرف دیکھ کر گارا بنا سکتا ہے جب تک استاد سے سیکھے نہیں, بغیر دیکھے تو گارا نہیں بنا سکتا. حالانکہ دن رات کا مشاہدہ ہے, بیوی روٹی پکاتی ہے دن رات, کھانا پکاتی ہے, دیکھتا ہے اس کو, چائے بناتے ہوئے دیکھتا ہے, بغیر سیکھے بنا سکتا ہے؟ بغیر سیکھے چائے پکا سکتا ہے؟ دیکھنا جو ہے وہ دیکھنے سے سب کچھ نہیں آتا, سیکھنے سے آتا ہے. دین سیکھنے کی چیز ہے, اگر سیکھے گا نہیں آئے گا, یاد رکھیں اس بات کو. اور دین نہیں آئے گا تو دنیا تو چھوٹے گی میرے دوست. لاکھ مال جمع کر لیں, کتنی شادیاں کر لیں, کتنا ہی بینک بیلنس بنا لیں, بینکوں سے سود لے کر کتنی ڈمپر اور مشینیں بنا لیں, کتنے ہی سود لے کر جو ہے وہ مکانات بنا لیں, فلیٹ خرید لیں, لیکن مرنے کے بعد سب چھوڑنا پڑے گا. چھوٹے گا نہیں, یہ چھوڑے گا نہیں بلکہ چھوٹ جائے گا. لاکھ کوئی مردہ گیا آج تک لے کر اپنے ساتھ مال, کوئی سامان لے کر گیا, کیا جاتا ہے؟ کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں, گھڑی اتار لی جاتی ہے اس کی, لہٰذا جہاں جانا ہے وہاں کی بھی تو ہم کو تیاری کرنی ہے, جہاں ہم کو جانا ہے ہمیشہ کے لیے. اور آج کل موت کا وقت کسی کو پتا ہے؟ پہلے تو بیمار ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا مرنے والا ہے, اب تو ایمرجنسی بھی جا رہے ہیں, ایمرجنسی بھی جا رہے ہیں آج کل تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انسان کسی کام سے گیا, پتا چلا کہ راستے میں کچھ ہوا, انتقال ہو گیا اس کا. تو جب موت کا وقت آنا ہے تو ہم اپنی فائل کو مکمل کر کے رکھے, اللہ تعالیٰ بری موت سے ہم کو بچائے, اللہ تعالیٰ اچھی موت تسلیم فرمائے, عافیت کی موت سے. مرنا تو ہے میرے دوستو, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن مرنے کی تیاری تو کر لیں. شادی کی تیاری 4-5 سال پہلے سے کرتا ہے, جو ابا کہتا ہے, بیٹا کہتا ہے ابا شادی کر دے, کہتا ہے پیسہ لا, پیسہ پیسہ راوڑا, روپیہ راوڑا, تب تیری شادی ہوگی. پھر محنت مزدوری کرتا ہے, پیسہ جمع کرتا ہے, پھر شادی ہوتی ہے, مفت میں ہوتی ہے. واہ, شادی کے لیے مال چاہیے, محنت چاہیے, خون پسینہ لگاتا ہے, تب تک جا کے یہ سب ملتا ہے. تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, دین کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہوگی بھائی, اس کی کوشش کرو, دین سیکھو, علماء سے مسائل پوچھو, صرف سزائل سے کام نہیں بنے گا, مسئلے سیکھو, کیسے نماز ہے, کیسا روزہ ہے, شادی ہو گئی شادی کی سنتیں پوچھو, بچہ ہو رہا ہے اس کی سنتیں پوچھو, معاملات کیسے کر رہے ہیں, معاشرت کیسی ہے, اخلاقیات ہے, یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں, بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب وہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی, پہلے تو مظلوم کا ارادہ کچھ اور تھا, لیکن جب نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یاد کرا دی. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی, اصل میں اس آیت کے شروع میں, اس رکوع کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ایمان والوں کو, مسلمانوں کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, تم یہودیوں کو اور نصاریوں کو دوست مت بناؤ, ان سے محبت کرنا حرام ہے, گناہ ہے, گناہ. ان سے معاملات جائز ہیں, ہر صورت میں معاملات جائز ہیں, لیکن موالات یعنی محبت حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ پوری تفصیل ہے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہگار کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور کافر کی صحبت میں بیٹھتا ہے, تو کافر کے کفر کے جراثیم اور گناہگار کے فسق کے جراثیم اس میں اثر کرتے ہیں. اس جراثیم کا یہ اثر ہوتا ہے, جیسے انسان اگر نمازی ہے لیکن بے نمازی کے سے دوستی کر لے, اس کی بھی نماز چھوٹ جائے گی. جو آدمی چرس نہیں پیتا, چرسی سے دوستی کر لے, چرس پینے لگ جائے گا. جو آدمی فلمیں نہیں دیکھتا, فلم دیکھنے والے سے یاری لگا لے, فلم دیکھے گا. شراب نہ پینے والا, شراب پینے والے سے دوستی کرے گا, پیے گا. ہے کہ نہیں؟ تو شرع ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ نے منع فرمایا کہ تم اگر یہود و نصارا سے دوستی کرو گے تو اس دوستی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی محبت جب تمہارے دل میں آئے گی تو وہ جو جراثیم ہے نافرمانی کے, وہ تمہارے اندر منتقل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا آگے تک جا کر کہ اے ایمان والو, میں ارتدہ میں ان کو مان دی نہیں, یاد رکھنا اس بات کو, اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا, ہماری فرما برداری سے پھر گیا, اب وہ ہماری فرما برداری نہیں کرتا, نافرمانی کرتا ہے, ارتداد کرتا ہے, بے وفا ہو جاتا ہے, بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو یاد رکھنا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, اللہ تعالیٰ ان قریب قوم کو لائیں گے. مسئلہ یہ ہے, یاتی معنی میں آنے کے ہے, یاتی کے معنی میں آنے کے ہے, لیکن جب اس پر بعد داخل, بعد کا صلہ داخل کر جائے, کر دیا جائے, تو وہ آنے کے نہیں لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. نحوی مسئلہ ہے نا, کہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, جب بعد داخل کا صلہ داخل کر دیا جائے تو عطا یاتی جو آنے کے معنی میں ہو وہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کے آئیں گے, قوم, اور اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ یحبہم, وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ محبت فرمائیں گے, ویحبونہ, اور اس محبت کا ایک نتیجہ ہوگا کہ وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. کہ دونوں عالم میں محبت, دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. لہذا جب دنیا میں کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے تو سمجھ لینا اللہ اس سے محبت کر رہا ہے. کیونکہ اللہ اگر کسی سے محبت نہ فرمائے تو بندہ اللہ سے محبت کر نہیں سکتا. یہ واضح دلیل ہے. اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے جس کی وجہ سے یہ آیت یاد آئی, وہ پیش کرنا ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نازل فرمایا تو پتہ چلا کہ دنیا میں جتنے اللہ کے عاشق ہیں وہ سب ایک قوم ہیں. ایک قوم, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ گورا ہو, چاہے کسی اور رنگ کا ہو, چاہے وہ پشتو بولتا ہو, چاہے فارسی بولے, چاہے اردو بولے, چاہے پنجابی, سندھی, انگریزی, فرانسیسی, چائنیز کوئی بھی زبان بولے, وہ سب ایک قوم ہے. اللہ کے عاشقوں کی کوئی قوم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی کوئی قوم نہیں ہوتی. لہذا جو آدمی قوم پرستی کرے وہ اللہ کا عاشق ہو سکتا ہے؟ جی بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب سمجھ میں آیا تو کچھ منڈی تو ہلاؤ, پتا تو چلے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ ہنکاری تو کرو, ہاں ہوں تو کرو. لہذا جو آدمی قوم پرستی کرے, جو آدمی قوم پرستی کرے وہ اللہ کا عاشق ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے اپنے عاشق کی صفت پہ بیان فرمائی کہ ایک قوم ہوگی. لہذا دنیا میں بھی, اچھا تو جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہے, صرف ایک زبان ہے, عربی زبان ہوگی جنت میں. لہذا میرے ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ایک پٹھان خان صاحب سعودی عرب میں رہتے تھے, تو مدینہ شریف میں وہ رہتے تھے, تو مدینہ شریف کے جو پاسبان ہوتے ہیں ان سے اس کی دوستی تھی, ملاقات بہت زمانہ رہا. تو ایک دن اس نے عرب سے کہا, خان صاحب نے, اس نے کہا کہ بھائی پشتو سیکھ لو پشتو. اس نے کہا پشتو کا کیا فائدہ ہوگا؟ عرب نے پوچھا پشتو کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا پشتو کا فائدہ یہ جنت میں کام آئے گی. کہا جنت میں تو عربی زبان ہوگی, وہاں پشتو کہاں کام آئے گی؟ اس نے کہا وہ رضوان خان ہے نا, رضوان خان جنت کے چوکیدار تو پٹھان ہوں گے. یہ لڑکی کی بات ہے. وہ عرب بہت اچھا دوستی تھی نا, مزاق میں اس نے کہا, وہ بہت اچھا, وہ عرب بہت اچھا. اس نے کہا واہ خان صاحب تم نے صحیح کہا, کیونکہ اکثر جو ہے پاسبانی کرتے نا. اس نے کہا واہ یار تم نے اچھا یہ کہا, میرا سارے چوکیدار تو جنت کے پٹھان ہوں گے. تو میرے دوستوں, جنت میں ایک زبان ہے, کوئی صوبہ نہیں ہوگا وہاں, کوئی علاقہ نہیں ہوگا, صرف ایک زبان سب کی. تو پتہ یہ چلا میرے مرشد عارف باللہ حضرت اسد مولانا شاہ حکیم محمد اسد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا ذوق جنتی ہوتا ہے دنیا میں وہ زبان پر نہیں لڑتا اور زبان کو فضیلت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان ہے کیا فرمایا, ومن آیاتہ, یہ اللہ کی نشانی ہے, کیا اختلاف السنتکم و الوانکم, تمہاری زبانوں کا اختلاف, تمہارا رنگ کا اختلاف, یہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے نشانی پیدا کی کہ کوئی افریقی بول رہا ہے, کوئی ترکی بول رہا ہے, کوئی بنگلہ دیشی, کوئی پشتو, کوئی فارسی, کوئی اردو, کوئی پنجابی, کوئی بنگالی, کوئی سندھی, یہ سب زبانیں میرے دوستوں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور نشانی پر لڑنے والا بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ بیوقوف نہیں, الو ہے. الو نہیں, الو کا دادا ہے. الو کا دادا نہیں, الو کا پٹھا ہے. وہ جو اللہ کی نشانی پر لڑے, بتائیے اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا ظالم لڑتا ہے. یہ آپ نے کیا مجھے اپنی زبان کی وجہ سے بلایا ہے؟ کوئی بات کبھی اس بات سے بلایا؟ پتا یہ چلا کہ دین اس چیز سے خالی ہے. دین میں یہ زبانی اور رنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا عاشق ہے, اس گمان کی وجہ سے سب بلاتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے دوستوں, جس آدمی کا ذوق جنتی ہے وہ دنیا میں کبھی زبان اور قوم پر نہیں لڑتا. زیادہ فضیلت کی چیز زبان اور قوم نہیں ہے. فضیلت کی چیز جب کس طرح ایک نشانی ہے, تو کوئی پشتو میں یاد کر رہا ہے, کوئی اردو میں یاد کر رہا ہے, کوئی انگریزی میں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے زبانیں, مختلف زبانوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن میرے دوستوں, لہٰذا یہ چیز, کیونکہ ابھی موجودہ حالات حاضرہ میں یہی چیز ہے, لہٰذا محقق عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہوتا ہے, جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے, فرماتے کہ لا یسمی ایامہ, وہ آدمی کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا کس چیز میں, لوگوں سے جھگڑا کرنے میں. جس آدمی کو آخرت کی فکر ہوتی ہے, بھائی ہم سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا, اگر جس آدمی کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ آدمی کبھی اپنے وقت کو لوگوں سے جھگڑا کرنے میں ضائع نہیں کرتا. اور جو آدمی لوگوں سے جھگڑا کرنے میں وقت کو ضائع کرے اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے, اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے. لہٰذا میرے دوستوں یہی نتیجہ ہے, اسی وجہ سے فسادات, کیونکہ اس جگہ کو خالی نہ رکھو, ادھر پھٹک جاؤ, کیونکہ اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے کہ اللہ کا عاشق اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت, اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں. لہٰذا علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جن کی تفسیر علمانی ہے, فرماتے کہ قدم اللہ تعالیٰ محبتہ علی محبت عبادہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت سے مقدم پہلے بیان فرمایا. کیوں؟ لئنہم یعلمون, تاکہ وہ جان لے کہ ان محبت ربہم, کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, بھی فیضانی محبت ربہم, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام ہے. لہٰذا جب کوئی بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرے, جب کوئی بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرے تو میرے دوستوں یہ انہیں کا سبکار کرم ہوتا ہے کہ ہم بند اللہ سے محبت کرتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی, جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی, ترک کرتا ہے کار شیطانی. یعنی جس پر اللہ کا فضل ہو وہی شیطانی کام چھوڑتا ہے, اور جس پر اللہ کا فضل نہ ہو وہ گناہ میں ملوث رہتا ہے, بلکہ گناہ کو گناہ میں راحت تلاش کرتا ہے, چین سکون تلاش کرتا ہے. اور جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے, میرے دوستو واللہ میرے مرشد نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کو گناہ میں موت نظر آتی ہے. گناہ کرنا تو بہت دور کی چیز ہے, گناہ کا تصور بھی موت معلوم ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اور علامتیں بیان فرمائی کہ کیسے پتا چلے, کیونکہ زبانی دعویٰ کرنے والے تو بہت ملیں گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے علامت بیان فرمائی کہ اللہ کے عاشق کون ہیں. اب آگے اور علامت سنو. پہلی علامت, اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین, کہ اذلہ یذلو کا صلہ لام آتا ہے, اذلہ یذلو زیدن ذل زیدن نفسہ لفلان, لام کا صلہ آتا ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لام کے بجائے اعلیٰ کا صلہ نازل کیا. علماء نحو کی نحوی دھجیاں اڑا دی. کیوں؟ اس میں کیا راز ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ اس میں راز یہ ہے کہ اعلیٰ کا صلہ جو نازل کیا, اس میں راز یہ ہے کہ جو ہمارے عاشق ہیں ان کو معمولی مت سمجھنا, بہت اونچی شخصیت ہیں, علو شان اور علو مرتبت عالی شان لوگ ہیں, لیکن صرف ہماری محبت میں مٹے جاتے ہیں مومنین کے سامنے. یعنی مومنین سے جب کیسے ملتے ہیں؟ تواضع سے. مومنین سے ملتے ہیں کیسے؟ تواضع سے, اکڑ کر نہیں. جیسے بعض لوگوں کو تجدید عادت ہوتی ہے, اور وہ عادت تجدید ہوتی ہے کہ تجدید عادت رکھتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے تجدید رکھنا, لیکن جب مسلمان سے ملاقات کرنا یہ بھی تو عبادت ہے, اور یہ مسلمان سے ملاقات کے وقت تسبیح پڑھنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب کسی مسلمان سے کوئی آتا, دین سیکھنے آتا, ملاقات کرتے تو تسبیح کو اپنی جیب میں رکھ لیتے, کیونکہ عبادت کرنا تو یہ تو خود مسلمان سے ملنا یہ تو خود عبادت ہے. لگتا یہ جو تسبیحاں پڑھتے ہیں اور پھر گالیاں بھی دی جا رہا ہے, غیبتیں بھی چل رہی ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور تسبیح نہیں سیکھ رہے, یہ کیا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں صبح بر لب, صبح برکت توبہ بر لب, ہاتھ میں تسبیح زبان پر توبہ 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 توبہ. توبہ بر لب اور دل کا کیا حال ہے؟ دل پر ازدوق گناہ, دل کے عالم میں گناہ کی گندگی سے بھرا پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ معافیت خندہ میں آیت, معافیت راہ خندہ میں آیت, بر تسبیح ہے ماں, گناہ بھی ہماری تسبیح پر ہنستا ہے. اے دیکھو کس کو بیوقوف بنا رہا ہے, ہاتھ میں تصویر عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے, فلم بھی دیکھ رہا ہے. حاجی صاحب او ہو ایک عجیب یاد آ رہا ہے, یہ تو بہت اہم بات ہے. اور وہ اہم بات ہے حج اکبر. جی کیونکہ جو حاجی حجی اکبر کر کے آئے نا وہ حاجی نہیں ہوتا, وہ الحاج ہوتا ہے. اتنا بڑا حاجی ہوتا ہے, وہ حاجی نہیں ہوتا, بہت بڑا حاجی ہوتا ہے. اب حاجی اکبر کی شرعی حیثیت بھی سن لیجیے. عرفات کے دن کو حاجی اکبر کہتے ہیں, شرعی مسئلہ یہ ہے. اب اور حاجی اکبر جو عوام میں مشہور ہے وہ یہ کہ اگر جمعے کے دن حج ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں, حاجی اکبر. تو یہ حیثیت درست نہیں ہے, غلط ہے. اور پھر حاجی اکبر جو کر کے آئے وہ اتنے لمبے پھولوں کے ہار کے لیے, اور وہ حاجی صاحب نہیں ہوتے, وہ کون ہوتے, الحاج صاحب. اور ایک حج کا ثواب نہیں, کتنے حج کا ثواب, سات حج کا ثواب. کیا جو حاجی اکبر کر کے آئے اس کو کتنے, سات حج کا ثواب ملتا ہے. یہ بات عوام میں مشہور ہے جو کہ غلط ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. پہلی بات تو حاجی اکبر کہتے ہیں عرفے کے دن کو, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ عمرہ حاجی اصغر کہلاتا ہے اور ہر حج حاجی اکبر ہے. عمرہ حاجی اصغر کہلاتا ہے اور حج کو حاجی اکبر کہتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جمعے کے دن حج ہو جائے تو اسے حاجی اکبر لوگ کیوں کہتے ہیں. تو بات یہ کہ جمعے کے دن کی فضیلت, ماشاء اللہ ایک دن کی فضیلت ہے, اس دن حج ہو جائے تو یہ فضیلت ہے کہ حج کا دن اور جمعے کا دن یہ جمع ہو گیا, لیکن اس کو حاجی اکبر کہنا جائز نہیں ہے. مولوی سے بھی تو پوچھو, حاجی اکبر تو ہر حج حاجی اکبر ہے, چاہے وہ ہفتے کو ہو, چاہے اتوار کو ہو, چاہے تین کو ہو, چاہے منگل کو ہو, چاہے بدھ کو ہو, چاہے جمعرات کو ہو, چھ دن کسی بھی دن ہو وہ حاجی اکبر ہے, چاہے جمعے کو ہو چاہے ہفتے کو ہو وہ حاجی اکبر ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ جو جمعے کے دن حج کر کے آئے حاجی اکبر کر کے آئے پھر وہ حاجی نہیں ہے, الحاج ہے. وہ الحاج کی بھی حقیقت سن لیجیے, اردو میں حاجی بولتے ہیں, عربی میں الحاج بولتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. دیکھا آپ نے کہا, بس اتنی سی بات ہے. جیسے اردو میں کتا بولتے ہیں عربی میں کلبن بولتے ہیں, جیسے اردو میں درزی بولتے ہیں انگریزی میں ٹیلر ماسٹر بولتے ہیں, ٹیلر ماسٹر. جیسے پہلے اردو میں رنڈی بولتے تھے اب کیا بولتے ہیں, فلم اسٹار. اور پہلے اردو میں کہتے تھے حجام, اب اس کا نام ہے ہیئر ڈریسر. الفاظ کا فرق ہے, مانے تو وہی ہے نا, وہی بال کاٹ رہے. دھوبی ہے, اس کا نام پہلے دھوبی تھا اب ڈرائی کلینر ہو گیا, اب بھی کپڑے ہی دھو رہے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں. جو بات وہی ہے, پہلے کتب خانہ تھا اب بک اسٹال ہو گیا, بات ایک ہی ہے نا. پہلے چچا خالو تھے اب انکل ہو گئے, ابھی بھی ہوئے, کوئی فرق ہوا, کوئی فرق نہیں ہوا نا. بس جیسے اردو میں حاجی ہے ویسے عربی میں الحاج ہے, تو کیا فرق ہوا. نہیں جی الحاج صاحب ہے, بھائی عربی میں تو وہی بولتے ہیں. کہ اگر کوئی نسوار کو نسوار بولے اور کچھ لوگ اس کا نام تماکی رکھ لے تو نسوار تو نسوار ہی, وہی نسوار, کوئی فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے نا. ہم لوگ اس کو داڑھی بولتے ہیں, عربی میں لحیہ بولتے ہیں اور پشتوں میں اس کو زیرہ بولتے ہیں. آپ لوگ جی کوئی فرق ہوا, کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے نا. ہم نے اس کا نام سلوار رکھا, سلوار, آپ اس کو پرتوت بولتے ہیں, کوئی پرتوت بولتا ہے, ایک ہی بات ہے, کوئی فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے نا. لہٰذا حاجی اور الحاج میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا اس کو یہ سمجھنا کہ حاجی اکبر کرنے والا الحاج ہے, یہ بہت ہی سامکت اور بیوقوف ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات. ایک آدمی نے دوسرے سے ملا کہ ہاں جی آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا میرا نام حاجی رفیق ہے. اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا میرا نام نمازی رفیق ہے. اس نے کہا یہ کیا نام ہو, اس نے کہا کہ تو روزانہ تو نے زندگی میں ایک حج کیا, اپنے کو حاجی بولتا ہے, میں روزانہ پانچ نمازیں پڑھتا ہوں, نمازی نہیں بول سکتا. سچ بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی حقیقت دکھاوا ہے سر, پتا چلے ہم بھی حاجی صاحب ہیں. دادا حاجی صاحب جب حج کر کے آتے ہیں نا, حج کی دعوت کھانے جاتے ہیں, جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتے. اب بتاؤ یہ حاجی کی کیا حقیقت ہے, ذرا حیثیت بھی سوچو. حج تو کر کے آ رہے ہیں, بڑے پھولوں کے ہاتھ چلا کر جی حاجی صاحب چلے جا رہے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھ رہے. یہ حاجی ہے, اس کو حاجی کہیں گے؟ نہیں, اس کا نام حاجی نہیں ہے, اس کا نام قاضی ہے. یہ حاجی نہیں یہ پاجی ہے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا, ٹی وی حاجی صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی ساتھ لاتے ہیں, ہاں برکت والا ہوتا ہے, بندن سے نہلا کے لاتے ہیں, بندن سے نہلا کے ٹی وی لاتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر ٹی وی آپ کو دیکھنا آپ نہیں اس کو سات دفعہ غسل کرائیے پہلے, پھر دیکھیے, سات دفعہ اس کو غسل کرا دیجیے. لیکن وہ والا غسل کرانا جو کہ ہم غسل واجب کے طور پہ کرتے ہیں کہ اچھی طرح ہر جگہ پانی پہنچ جائے, سات مرتبہ دھو لیجیے وہ پھر ظاہر ہو جائے گا, سات مرتبہ, یا کوئی ایسا ڈرم رکھو اس میں ڈکی دے دو سات مرتبہ, یا دعا درے فلور چنگا پاس ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لو, تو اس کے پاس پھر دیکھ لو اس چیز کو. تو میرے وہاں لاتے اس لیے لاتے نا ٹی وی وہاں سے بابرکت شہر سے, اہم شریف کی ہوا لگی زم زم سے نہلا کر لے کے آتے بابرکت ہوتا. ٹھیک ہے میرے دوست, کیا ہم نے حج مخلوق کے لیے کیا کہ اللہ کے لیے کیا؟ اس لیے میں ایک بات اور بھی بتاتا ہوں, جیسے ایک تبلیغی جماعت میں یہ ہے کہ پوچھتے آپ نے کتنا وقت لگایا, یہ عام سوال ہے, تو کبھی سوال کی مفتی سے جا کر شرعی حیثیت پوچھو کہ آیا یہ سوال پوچھنا جائز بھی ہے کہ نہیں, یہ سوال پوچھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی نہیں کرتے ہیں, لہٰذا کسی کوئی پوچھے آپ سے دیکھو ٹیک مت لگاؤ, جوان آدمی ہو آگے ہو کے بیٹھو, اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے تو کتنی تحجد پڑھتے ہیں آپ اس کو بتائیں گے؟ کوئی آپ سے پوچھے کتنا مال خرچ کرتے ہیں آپ اس کو بتائیں گے؟ سب جانتے انہوں نے کیا کہا؟ میرے شیخ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں مجھے مرنے دو, مرنے کے بعد جب میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ جو میرا قبول فرمائیں گے تب میں بتاؤں گا میرے کتنے شاگرد ہیں. جو چیز میرے دوستوں ابھی معلوم نہیں ہے ہم اس کو کیا جائیں, ہمارا پتہ نہیں کون سا چلہ اللہ کیا قبول ہے, کون سا سہرازہ قبول ہے, جو قبول ہے وہ ہمارا ہے. اور کرنے کو تو ہم سب کچھ کرتے ہیں, نماز پڑھیں, ذکر کریں, تلاوت کریں, کرنا چھوڑے نہیں, لیکن جاتا کیوں ہے بھائی؟ جب اللہ کے لیے کر رہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لیے یہ سوال پوچھے نہیں, اور اگر کوئی پوچھے کہہ دو بھائی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ کتنے حج کیے, کتنا چلہ لگایا, کتنا مال خرچ کرتا ہوں, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ جانے اور میں جانے. سمجھ میں آ گئی نا؟ البتہ کہو کہ آپ نے جنہیں جو کچھ بھی کیا آپ دعا کیجیے کہ قبول کر لے گا, قبولیت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیجیے دعا کرو. تو میرے دوستوں مسلمان کی کیا احسان ہے اللہ کے عاشقوں کی کہ عدل لطن عالم المؤمنین اپنے کو مٹا کے رکھیں جب مسلمان سے ملتے توازو سے ملتے, یعنی کہ اکڑ سے, اکڑ کے نہیں توازو سے ملتے, محبت سے ملتے. اور عدل عائد لطن الکافرین اور کافروں پر سخت ہے, یعنی کہ وہاں پہ بھی توازو دی تھی کہ لڑنے جا رہے ہیں کافر سے اور اس کو کہہ رہے ہیں عبد القدیر آیا آپ سے لڑنے, یہ تھوڑی ہے کہ اگر تو شیر ہے تو میں بھی سوا شیر ہوں, ایسا ماروں گا نا نیچے سے ڈنڈا دوں گا اوپر سے نکالوں گا, سمجھے وہاں پر رہے گی آئس جتن الکافرین, یہ ہے یہ نہیں کہ وہاں نہیں ہے, یہ مسلمان کے ساتھ تو توازن پیش کرے کہ کوئی اگر ہو کوئی بات اس کی ناگوار ہے اس کو برداشت کرے, ایسا نہیں ہے کہ لڑنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے ذرا ذرا سی باتوں سے مسلمان مسلمان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے اگر اس نے کھانے پر نہیں بلایا ولیمے پر نہیں بلایا اب تو لڑائی شروع, ہم بائیکاٹ کریں گے اس کا کہ اس نے ہم کو دعوت میں کیوں نہیں بلایا, ہم نے تو بلایا تھا اس نے کیوں نہیں بلایا, کوئی بات نہیں بےچارا بھول گیا ہوگا, اور وہ اگر ملے بھی شرمندہ نہ کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی, لیکن جب ان کی شادی ہوئی پوچھو مولویوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتا بلایا, لہٰذا آپ نے ان کے ہاتھ پر رنگ دیکھا جو شادیوں میں لگتا تھا, تو پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو عرض کیا تھا میری شادی ہو گئی, تو فرمایا کہ ولیمہ کر لینا چاہے ایک تکلیف سے, پھر یہ نہیں فرمایا کہ ولیمہ میں اس کو بلا لگا. اور آج ہم لوگوں اگر کوئی نہ بلایا دعوت میں شادی میں بتاؤ کیسے شور مچاتے ہیں, یہ اخلاق ہے؟ ارے کوئی مسلمان ہے تو بھول جائے کوئی بات نہیں, اگر وہ کہے شرمندہ بھی ہو کہ آپ بالکل نہ کرے, آپ میرے بھائی تم نہیں بلائے کوئی بات نہیں, اس میں بھی ہماری اور محبت آپ کی, ہماری اور آپ کی محبت دعوتوں کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری اور آپ کی محبت مال کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری اور آپ کی محبت کسی غرض کی وجہ سے نہیں ہے, ہم نے آپ سے اللہ کے لیے محبت کی ہے, اگر آپ کو کوئی عذر تھا کوئی بات نہیں, انسان کی سو مجبوریاں ہوتی ہیں,
سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے مسلمان کی شان. اس کے بعد آئیے اللہ نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ, ایک شان اور بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں. یجاہدون اس کی کیا تفسیر ہے؟ نمبر ایک, اللہ دین اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, کہ وہ اللہ کی خوشی کو تلاش کرنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. مشقت مجاہدون کے معنی مشقت کے ہیں کہ مجاہدہ مشقت اٹھاتے ہیں اللہ کی خوشی کو تلاش کرنے کے. دین سیکھنے کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, اللہ دینا اختار المشقت فی نصرت دینا, دین کی مدد کرنے کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہیں, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی آبرو سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین داروں کی خدمت کر رہے ہیں. کہ جیسے اپنا مال لگا رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے, ہم نے یہ ہم نہیں کہتے کہ تکلیف نہیں ہوگی, لیکن اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے, گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے, کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے. نمبر دو. نمبر تین, اللہ دین اختار المشقت سن کے سالی عوامرنا, اللہ کی خوشی کو بجا لانے کے لیے نافرما اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہر تکلیف اٹھاتا ہے. رات کو فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا, مسجد کہتا ہے کہ چلو گھر میں نماز پڑھ لیں گے اردو جا, نہیں مسجد میں جماعت سے نماز آ کر پڑھتا ہے. اپنی جان پر تکلیف اٹھا رہا ہے, شلوار ٹکنوں سے اوپر کر رہا ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ارے ملا تو ملا بن گیا, کہتا ہے نہیں ہم شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھیں گے. اور داڑھی رکھتا ہے تو داڑھی کو رکھنے میں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ رہے, لیکن میرے دوستو وہ اس مذاق کی پرواہ نہیں کرتا, یہ اس مشقت کو برداشت کرتا ہے, مخلوق کے تانوں کو برداشت کرتا ہے اور ایک مٹھی داڑھی پوری رکھتا ہے. ایک طرف سامنے سے بھی, دائیں طرف سے بھی, پیچھے بائیں طرف سے بھی, تینوں طرف سے میرے دوستو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اور داڑھی کا مڑانا حرام ہے, اور ایک مٹھی سے کم رکھنا بھی حرام ہے, اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا بھی واجب ہے, اس کو بھی نہ منڈائے. لہٰذا اب داڑھی رکھتا ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اب بالوں کو سفیدی آ گئی لوگ سچا رہے ہیں, ارے تو بالوں کو کالا کر رہا ہے, لیکن مولوی نے مسئلہ سکھایا تھا کہ ہیرا توڑا مت آ, ہیرا توڑا مت آ, سورا جائز دے, اسپینا افضل دے, کہ داڑھی کو بالوں کو کالا کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے میرے دوستو. لہٰذا اور لال رنگ کا لگانا جائز ہے, لیکن سفید افضل ہے, سفید افضل ہے, جو قدرتی چیز ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اس لیکن اب وہ بالوں سفید ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کسی کے مذاق کی پرواہ نہیں کرتا ہوں, وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے. ہو گئی نا تین. کسی چوتھی مجاہدہ کیا ہے؟ اللہ دین اختار المشقت فی انتہائی عام مناہینا, اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا ہے اس بات سے رکنے میں مشقت اٹھاتا ہے. دل چاہتا ہے عورت کو دیکھوں, دل چاہتا ہے فلم دیکھوں, دل چاہتا ہے لڑکوں کو دیکھوں, گڑکی کو دیکھوں, دل چاہتا ہے کیبل دیکھوں, دل چاہتا ہے چوری کروں, دل چاہتا ہے کہ اور نافرمانی کروں, شراب پیوں, زنا کروں اور منہ کالا کرے, لیکن اس تقاضے پر عمل نہیں کرتا. دل کا چاہنا یہ گناہ نہیں ہے, یاد رکھنا, تقاضا ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن اس تقاضے پر عمل کرنا گناہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ لہٰذا اس میں اور گناہ سے بچنے میں تکلیف ہوگی. جیسے کوئی عورت آئی ہے سامنے, کوئی لڑکا بھجارت کو دیکھے, اب خاندان میں خصوصاً جیسے بھابھی سے پردہ ہے, چچی ممانی سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے, اب اگر اور اس کا جی چارے میں اس کو دیکھوں, یہ چچا داد, خالہ داد, پھوپھی داد, مامو داد, بہن, اس سے پردہ ہے, اب دے رہے دیکھوں, لیکن اب دل پر تکلیف اٹھا رہا ہے. پہلے تو پردہ نہیں کرتا تھا, اب پردہ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے خاطر سے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, لیکن تیری خاطر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے اللہ تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کر. وہ حرام خواہشات ہمیں ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہمیں ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. یہ شعر عاشق پڑھتا ہے. کیا ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. اور شیطان کہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تمہیں مزہ نہیں آئے گا, ہم گناہ نہیں کرو گے تو مزہ, تم اپنی خوشیوں کو قربان کرو گے تو کہہ دو ہم اللہ کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیں گے, لیکن اپنے مالک کو اور اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بھی مشقت اٹھاتا ہے گناہ سے بچنے کی. ٹی وی دیکھنے کو جی جاتا ہے ٹی وی نہیں دیکھتا, کیبل دیکھنے کو جی جاتا ہے کیبل نہیں دیکھتا, اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے میں مشقت اٹھاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ سے بچنا آسان ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرے دوستو اللہ کی راضی ہوتا ہے, اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہر تکلیف اور مشقت کو اٹھاتا ہے. ہو گئی نا چاروں تفصیل. اب آگے کیا ہے؟ ولا یخافون لومۃ لائم, اور مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. اصل میں لومۃ لائم, لومۃ یہ بھی مفرد اور لائن بھی مفرد. حالانکہ ساری دنیا مذاق اڑاتی. تو ملا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے شیخ نے فرمایا کہ یہاں لومت اللائن معنی میں لومات اللائنین کے ہیں, لومات اللائنین کے ہیں, یعنی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. تو جب فرمایا کہ جب لومت اللائن معنی میں لومات اللائنین کے ہیں تو لومات اللائن کیوں نازل فرمایا؟ ایک ملامت فرمائے کے بعد یہ کہ اللہ کی محبت کا اثر اس پر ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی ملامت میں سے ایک ملامت سے لگتی ہے. یہ عشق کی تاثیر ہے, یہ عشق کی تاثیر ہے کہ ساری دنیا کی ملامت ایک ملامت معلوم ہوتی ہے. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگے, مخلوق اب مسلمان سے تواضع سے ملے, کافر پر سخت, اللہ کے راستے میں مشقت مجاہدہ اختیار کرے اور مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہ کرے, تو اس کو اپنا کمال مت سمجھنا, اس کو اپنا کمال مت سمجھنا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. لہٰذا اللہ کا عاشق کیا نسبت کرتا ہے کہ اللہ آپ چاہیں, میرے شیخ کا شعر یاد آیا, عجیب شعر ہے, وہی صاحب اس کو یاد کر لیں, کیا آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. عجیب شعر ہے, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. کیسے شعر ہے بتاؤ؟ آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. کہ اللہ اگر آپ مجھ کو اپنی فرما برداری کی توفیق دیں, گناہ سے بچنے کی توفیق دیں, اچھے اخلاق نصیب فرمائیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ پر مہربانی فرمائے, باوجود میرے گناہوں کے آپ مجھ پر شفقت اور رحمت فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے. کہ اللہ یہ آپ کا کرم ہے, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. ہم اللہ کی محبت کے قابل نہیں ہیں, لیکن اللہ اگر آپ پھر بھی پیار فرما لیں, یہ آپ کا کرم ہے, یہ آپ کا کرم ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ یہ اس لیے فرما دیے کہ بعض لوگ دھوکے میں ہوتے تھے, وہ میرا کمال ہے, میرا علم ہے, میری تقریر ہے, میرا جو ہے مال خرچ کرنا ہے, میرا حج و عمرہ ہے, میری عبادت, میرا تحجد, میرا تبلیغ میں وقت لگانا, یہ میرا تیرا کچھ نہیں ہے, یہ سب اللہ کا فضل ہے, یہ سب اللہ کا فضل ہے. دادا اللہ کا عاشق اللہ پر نظر رکھتا ہے. آگے فرمایا واللہ واسع علیم کے واقع معنی میں, یہ اللہ کے دو نام واسع علیم کے واقع کے معنی کیا ہے؟ اے کثیر الفضل, کثیر الفضل, لا یخاف ما نفاد عنده, یہ بہت فضل کرنے والا اور اس کو اپنے فضل کے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرما دے, ادھر سے لے کر ادھر تک سب پر فضل فرما دے, تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ ہے واسعے کے معنی. یعنی اللہ اگر پوری دنیا پر فضل فرما دے تب بھی لا یخاف, اللہ کو خوف کوئی خوف نہیں ہے. ما نفاد عنده, جو اللہ کے پاس فضل کا خزانہ ہے, اللہ کو اس خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. اور علیم ہے, آگے کیا فرمایا؟ علیم بأهلی بأهلی و محلی, کہ اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے فضل کا اہل کون ہے اور محلی اور وہ رہتا کہاں ہے, سب اس کو ٹھکانا اللہ کو پتا ہے. لہٰذا اللہ جاننے والا ہے, علیم ہے, علیم کثیر الفضل بھی ہے اور علیم بھی, جانتا بھی ہے کہ کون اس کا اہل ہے, کون ہمارا باوفا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان باوفا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مرتد کے مقابلے میں باوفا لوگوں کو بیان کیا. لہٰذا اس سے پتا چلا, میرے مرشد نے فرمایا, جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ کبھی مردود نہیں ہوتے. اہل محبت کبھی مردود, کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر اہل محبت بھی مردود ہو جائیں تو مردود کے مقابلے میں تو مردود لاتے, تو یہ مقابلہ کیسا ہوا؟ لہٰذا مردود کے مقابلے میں محبوبین کو لانا یہ دلیل ہے. اہل محبت کبھی بے وفا نہیں ہوتے, اہل اور کبھی مردود نہیں ہوتا اہل محبت, یاد رکھنا. لہٰذا جو لوگ اللہ کے راستے سے مردود ہوئے یہ اہل محبت نہیں تھے. لہٰذا اور اہل محبت بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ اہل محبت کی صحبت میں بیٹھے, اللہ کے عاشقوں کی صحبت میں بیٹھے, تو ان میں وہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ علامہ ابن حضرت کلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندر جمعہم, کہ جو اللہ کے عاشقوں کے پاس کا بیٹھنے والا انہیں کے رجسٹر میں اس کی بھی انٹری ہو جائے گا. یندر جمعہم من جمیع ما یتفضل اللہ بہ, ہر وہ مہربانی جو اللہ اپنے عاشقوں پر فرماتا ہے ان کے پاس کے بیٹھنے والوں پر بھی فرما دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اکراما لاولیائهم وتشریفا لهم، اپنے اولیاء کے اکرام کی وجہ سے، ان کے کرم کی وجہ سے اور ان کی شرف کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے اولیاء کو عزت عطا فرمائی اور جو شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے خود، ان کی اللہ اپنے اولیاء کی وجہ سے ان کے پاس کے بیٹھنے والوں پر فضل اور مہربانی فرما دی. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ ہمیں اہل محبت بنا دیجیے، اور جو اہل محبت کی خصوصیات بیان فرمائیے وہ تمام خصوصیات ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. واخر دعوانا الحمد لله. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اپنے تعلق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اہل محبت بنا دیجیے. یا اللہ آپ کریم ہیں، ہم نالائق ہیں، اور کریم وہ ذات ہے جو نالائق کو لائق بنا دیتی ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کی محبت کے قابل نہیں ہیں، بے شک ہم یا اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے مستحق ہیں، لیکن یا اللہ آپ کریم ہیں اور آپ واسع ہیں اور علیم ہیں، اور یہ وہ ذات ہے اللہ جو نالائق کو لائق بنا دیتی ہے اور اپنا فضل فرماتی ہے. اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما کر ہم سب کو اہل محبت میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اس مسجد میں، یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہم سب کو اہل محبت بنا دیجیے. اور اہل محبت کی جو خصوصیات، جو علامات پیش کی گئی، وہ تمام علامات اور خصوصیات اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ لسانیت، عصبیت اور یا اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے جھگڑوں سے ہم سب کو پاک فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں محبت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ یہ جو آج ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جو جھگڑے اور فساد ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو امن سے تبدیل فرما دیجیے. شر پسندوں کی شر کو دفن فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جو مخلصین ہیں اور یا اللہ محبین ہیں ان کو غالب فرما، پورے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم بے شک بہت گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ آپ کا نام لینے والے ہیں. یا اللہ اپنے نام پاک کے صدقے میں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، یا اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو، یا اللہ تعالیٰ شان و شوکت اور عزت و وقار نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری زراعت میں، تجارت میں، معیشت میں ترقی عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ علماء کی، مساجد کی، مدارس کی، یا اللہ تعالیٰ تاجرین کی، اور یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ خانقاہوں کی تبلیغی مراکز، جہاد کے مراکز، جہاں بھی اللہ جس شعبے میں دین کا کام ہو رہا ہے، مکہ مکاتب دینیا، سب کی اللہ حفاظت فرما، اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو خیر و عافیت سے رکھیے، ہر شر سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں باہمی یگانگت اور الفت اور محبت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ رنجشوں کو دور فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ امن و امان کو یا اللہ پیدا فرما دیجیے. اور ہم سب کو حلال عاطف اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. سلام کی ایمان، سلام کی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھے. سلام کی ایمان، سلام کی آزاد کے ساتھ دنیا میں لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی نبی الامی رحمتک یا ارحم الراحمین.
اللہ اپنی محبت، ہم اصل محبت عجیب ہے، اہل محبت کبھی مرتب نہیں ہوتے.